الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اسلامي بھائیو اور اسلامی بہنو، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، تین شخص میری زیارت سے محروم رہیں گے، العیاذ باللہ عز وجل. نمبر ایک، ماں باپ کا نافرمان. نمبر دو، میری سنت چھوڑنے والا. اور نمبر تین، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود پاک نہ پڑے. صلو علی الحبیب. حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب ذم الہوا میں نقل کیا، ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کے قریب جو قبرستان ہے اس کے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ تمام اہل قبور ایک جگہ جمع ہوئے. اس کے بعد انہوں نے گریا ازاری شروع کر دی، گڑ گڑا کر، رو رو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اے اللہ فلانی عورت جو صبح مر گئی ہے وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہ ہو، یا اللہ ہمیں اس بے عمل عورت کی نحوست سے بچا لے. یہ گریا ازاری سن کر خواب دیکھنے والے صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک مدعے سے استفسار کیا، ماجرا کیا ہے، آخر تم یہ دعا کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ یہ عورت جو آج مری ہے نا وہ جہنمی ہے، اگر یہ ہمارے قبرستان میں دفن کر دی گئی تو ہمیں اس کا عذاب دیکھنے سے اذیت ہوگی، اس لیے ہم آہوزاری کر رہے ہیں اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ سن کر وہ صاحب کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی اور مجھے سخت تعجب بھی ہوا، تجسس بھی ہوا کہ دیکھے کیا ہوتا ہے. چنانچہ میں قبرستان کی طرف جا نکلا، وہاں دیکھا کہ گورکن قبر کھود چکے ہیں. میں نے ان سے پوچھا یہ قبر کس کے لیے بنائی ہے، وہ کہنے لگے کہ ایک مالدار بزنس مین کی بیوی فوت ہو گئی ہے، اس کے لیے یہ قبر ہم نے بنائی ہے. تو میں نے گورکن کو رات والا خواب سنایا، تو قبر کھودنے والوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے قبر کو بند کر دیا. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ کچھ لوگ آئے اور وہ گورکنوں سے کہنے لگے کہ کیا قبر تیار ہو گئی، تو گورکنوں نے ان کو منع کر دیا کہ یہاں قبر نہیں بنے گی. تو وہ لوگ یہ جواب پا کر دوسرے ڈیرے پر چلے گئے، کیونکہ وہاں بھی خواب والی بات پہنچ چکی تھی، تو وہ گورکن بھی جو تھے انہوں نے قبر کھودنے سے انکار کر دیا، تو وہ لوگ کسی اور قبرستان میں چلے گئے اور ادھر قبر بنوائی۔ اب جنازے کی آمد کا انتظار ہے، اتنے میں شور اٹھا کہ جنازہ آ رہا ہے، خواب دیکھنے والا کہتے ہیں کہ میں بھی جنازے میں شریک ہو گیا۔ جنازے کے ساتھ بہت رش تھا، بہت پبلک تھی۔ میں نے جنازے کے پیچھے ایک خوبصورت نوجوان دیکھا، میرے پوچھنے پر بتایا کہ یہ اس مرحومہ کا بیٹا، اس کا باپ بھی ساتھ تھا اور لوگ ان کی تعزیت کر رہے تھے۔ جب مرحومہ کو دفن کر دیا گیا تو میں ان دونوں کے قریب گیا اور کہا، میں نے رات ایک خواب دیکھا، اگر اجازت ہو تو بیان کر دوں۔ تو وہ بزنس مین جو تھا، اس کا سابقہ شوہر، نے کہا کہ مجھے خواب سننے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تاجر تھا، بہت بڑی پارٹی تھا، تو اس نے اپنا مطلب میرے کے انداز میں اس کو ٹال دیا۔ لیکن وہ نوجوان جو تھا وہ بیچارہ بہت غمگین تھا، ویسے ہی ماں اس کی فوت ہو گئی تھی، تو اس نے کہا کہ آپ مجھے خواب سنائیے۔ چنانچہ وہ صاحب کہتے ہیں میں اس کو الگ سے لے گیا اور خواب بیان کر دیا، اور اس سے مطلب کہا کہ قبر والوں نے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں، تو آخر اس تمہاری ماں کے ایسے کون سے اعمال تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ میری ماں جو تھی وہ شراب پیتی تھی، گانے سنتی، نیز دیگر عورتوں پر بہتان لگایا کرتی تھی، میں تو اتنا جانتا ہوں۔ مگر ہمارے گھر میں ایک بوڑھی خادمہ ہے، اس کی عمر 99 سال ہے، وہ میری ماں کی دایا اور خدمت گزار تھی، اگر آپ چاہتے ہیں تو چلیے ان سے پوچھئے، شاید اس کو میری ماں کی مزید باتیں معلوم ہوں۔ چنانچہ وہ صاحب کہتے ہیں ان کے گھر پہنچا اور اس بڑھیا سے ملاقات ہوئی، تو میں نے اس بڑھیا کو خواب سنایا اور اس سے پوچھا کہ آپ مزید معلومات اگر دے سکتی ہیں تو۔ تو وہ بڑھیا رو کر کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے، وہ بیچاری بہت زیادہ گناہگار تھی۔ اور پھر اس نے مزید اس عورت کے گناہ بیان کیے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رقت انگیز واقعہ ہماری تنبیہ کے لیے، بہت کچھ ہمارے لیے سامان عبرت رکھتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی موت کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، اپنے گناہوں کا احتساب کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس عورت کے تین گناہ تو بیان کیے گئے کہ وہ شراب پیتی تھی، گانے سنتی تھی اور بہتان تراشی کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں فی الحال آپ کہیں کہ عورتوں میں شراب اتنی عام نہیں ہے، لیکن اب مسلمانوں میں شراب بدقسمتی سے عام ہوتی جا رہی ہے، مرد و عورت شرابیں پیتے ہیں، جس کو ہم اونچی سوسائٹی کہتے ہیں، سدھرے ہوئے لوگ، ان میں یہ برائیاں نعوذ باللہ من ذالک بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ شراب ام الخبائث ہے، یعنی کہ خباستوں کی بھی ماں، بہت زیادہ اس کے ذریعے انسان گناہ کرتا ہے۔ اور دوسرا اس کا جرم تھا، وہ گانے سنتی تھی، تو آج کل گانے کون نہیں سنتا، کون نہیں سنتی، لاکھوں میں شاید ہی کوئی بچتا ہو کہ آج کل گانے وہ نہ سنتا ہو، گانے اس قدر عام ہو گئے۔ کون سا ایسا گھر جس کے در و دیوار گانے باجوں سے نہیں گونجتے، بلکہ اب تو انٹرنیٹ بھی گھر میں داخل ہو گیا، اس کے ذریعے تو ہر طرح کی دنیا بھر کی بری فلمیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ عورت جو تھی وہ گانے بھی سنتی تھی۔ سورہ لقمان کی چھٹی آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے، بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا دے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ خزانہ عرفان میں اس آیت مقدسہ کے تحت ہے، لہو ہر اس باطل کو کہتے ہیں جو آدمی کو نیکی اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے، کہانیاں افسانے بھی اسی میں داخل ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت نذر بن حارث کے حق میں نازل ہوئی، جو تجارت کے سلسلے میں دوسرے ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا۔ اس نے عجمیوں کی کتابیں خریدی جن میں قصے کہانیاں تھیں، وہ قریش کو سناتا اور کہتا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہیں عاد و ثمود کے واقعات سناتے ہیں اور میں رستم و اسفندیار اور شاہان فارس کی کہانیاں سناتا ہوں۔ کچھ لوگ ان کہانیوں میں مشغول ہو گئے اور قرآن پاک سننے سے رہ گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جاسوسی اور رومانی ناولیں اور عشقیہ اور فسقیہ افسانے اور بھوت و پری کی کہانیاں اور لا یعنی لطیفے پڑھنے اور سننے والے بھی اس آیت سے عبرت حاصل کریں۔ بعض جلیل القدر صحابہ و تابعین، مثلاً سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا سعید بن جبیر، سیدنا حسن بصری اور سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے لہو الحدیث، جو اس آیت کریمہ کا حصہ ہے، یعنی کھیل کی باتیں، کی تشریح موسیقی اور گانے باجے سے کی ہے، کیونکہ یاد الہی عز و جل سے غافل کرنے کا یہ قوی سبب ہے۔ سرکار مدینہ منورہ، سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اللہ عز و جل نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور مجھے منہ اور ہاتھ سے بجائے جانے والے آلات موسیقی اور سازوں کو مٹانے کا حکم دیا ہے اور ان بتوں کو مٹانے کا حکم فرمایا ہے جن کی زمانہ جاہلیت میں پوجا کی جاتی تھی، اور میرے رب عز و جل نے اپنی عزت کی قسم یاد کر کے فرمایا، میرے بندوں میں سے جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا اس کو اس کے بدلے جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا، خواہ اسے عذاب ہو یا بخشا جائے۔ اور جو شخص کسی بچے کو شراب کا گھونٹ پلائے گا اس پلانے والے کو بھی کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا، اور گانے والی عورتوں کی خرید و فروخت اور گانے کی تعلیم و تجارت اور ان کی قیمت حرام ہے۔ اسلامی بھائیو، غور فرمائیے، جس میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہم محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کو ان کے پیارے اللہ عز و جل نے آلات موسیقی یعنی ڈھول تبلے سارنگیوں بانسریوں ڈنڈیا راس کی ڈنڈیوں وغیرہ کو مٹانے کا حکم فرمایا ہے، اور آج بد نصیب مسلمان مرد و عورت ان منحوس آلات کو حرز جان بنائے ہوئے ہیں۔ آہ میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میوزک کے آلات کو مٹانا چاہتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں نے گلی گلی میوزک سینٹر کھول رکھے ہیں، نہیں نہیں بلکہ آج تو تقریباً ہر گھر میوزک سینٹر بنا ہوا ہے۔ نیز اس حدیث پاک میں شرابیوں کے لیے درس عبرت ہے، اے شراب پینے والوں اور شراب پینے والیوں، یاد رکھو شراب پینے والے کو جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، یہ پانی اس قدر خطرناک ہوگا اس کی تپش کے سبب منہ کی کھال اجھڑ کر پیالے میں گر پڑے گی، جب یہ پانی پیٹ میں پہنچے گا تو اندر تباہی مچا کر رکھ دے گا اور آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیچھے کے راستے بہا دے گا۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ہے جہنم کی سزا بے حد کڑی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، عمدۃ القاری میں ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عبرت ناک ارشاد ہے، آخر زمانے میں میری امت کی ایک قوم کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خواب اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ آپ اللہ عز و جل کے رسول ہیں اور اللہ تعالی عز و جل کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، یعنی چاہے وہ مسلمان ہی ہوں۔ ارشاد فرمایا، ہاں خواب نمازیں پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج بھی کرتے ہوں۔ اے نمازیں پڑھنے والوں اور والیوں تم بھی سنو، روزہ رکھنے والوں اور والیوں تم بھی سنو، حاجیوں اور حجنوں تم بھی سنو، اگر گانے باجے سنے تو اس کے لیے کیا سزا تجویز کی جا رہی ہے؟ چنانچہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ان کا جرم کیا ہوگا، یعنی ان نمازیوں، ان روزہ داروں اور ان حاجیوں اور حجنوں کا کیا جرم ہوگا؟ ارشاد فرمایا وہ عورتوں کا گانا سنیں گے اور باجے بجائیں گے اور شراب پیئیں گے، اسی لہو و لعب یعنی کھیل کود میں وہ رات گزاریں گے اور صبح دم بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ الامان مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میری امت میں زمین میں دھسا دینے، پتھر برسنے اور صورتیں مست ہونے یعنی صورتیں بگڑنے کے واقعات ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب آلات موسیقی کا رواج ہوگا اور شرابوں کو حلال کر لیں گے۔ آج تو بات بات پر موسیقی رائج ہے، ہر چیز میں موسیقی کی دھنیں سنی جا رہی ہیں، کہیں بھی چلے جائیں، بس میں چلے جائیں، ویگن میں چلے جائیں، ایئرپورٹ پر چلے جائیں، ہوائی جہاز میں چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں، افسوس سب افسوس، ہر جگہ موسیقی کی دھن۔ اگر آپ ریڈیو پر تلاوت سنیں، ایسا آپ چلو ریڈیو پر تلاوت سنتے ہیں، تو تلاوت سے پہلے اگر وقت نہیں ہوا اس میں بھی موسیقی کی دھنیں، گھڑی لے لیں ہاتھ کی ہو یا دیوار کی، گھر میں ہو، دکان میں یا مسجد میں، اس میں بھی گھڑیوں میں بھی، کئی گھڑیوں میں باقاعدہ موسیقی کی ٹیون ہوتی ہے، ہر جی چور سمجھ سکتا ہے کہ یہ موسیقی بج رہی ہے۔ نہیں نہیں، ہاتھ میں جو موبائل فون ہے اس میں بھی آج کل موسیقی کی ٹیون آ گئی، طرح طرح کی موسیقی، جو سادہ گھنٹی بجتی ہے وہ موسیقی نہیں، لیکن بعض انجانے میں مذہبی ذہن کے لوگ بھی موبائل میں موسیقی کی دھنیں بھروا لیتے ہیں، موسیقی بج۔ آپ گاڑی کو پیچھے اگر ریورس کریں تو وہ بھی موسیقی بجاتی ہے، آدمی کہاں جائے، کس طرح بچے، اس طرح بچے کہ جہاں جہاں موسیقی کو پائے مٹاتا چلا جائے، اپنی گھڑی میں پائے تو گھڑی کی ٹیون چینج کر دے، اپنی گاڑی میں ریورس ہوتے ہوئے پائے تو اگر چینج نہیں ہو سکتی اس کو بند کر دے ٹیون موسیقی کی، یہ بھونپوں اپنے کو نہیں چاہیے۔ اسی طرح مطلب جہاں جہاں جائے تو حتی الامکان، اب جہاں نہیں بچ سکتا، اب ہوائی جہاز میں جا رہے نہیں بچ سکتا، اب اپنے بس کا روگ نہیں، بس میں جا رہے ہیں، بس والا نہیں مانتا، ہم لوگ تو خیر بارہا کوشش کی ہے اور مان بھی جاتے ہیں، اب یہ سمجھانے والا چاہیے نہیں، تو کوشش کرنے سے سب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنزول ایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، تو سمجھانے سے الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس طرح گھر میں بھی جس کی چلتی ہے، جو گھر کا مطلب یعنی کہ سرپرست ہے، تو وہ بھی گھر سے یہ چیزیں نکال سکتا ہے، یا جو گھر کا کمانے والا وہی ہے مین کمانے والا، چاہے وہ سرپرست نہیں ہے، نوجوان ہے لیکن کما کر لاتا ہے، گھر والے سارے اس کے محتاج ہیں، وہ بھی مطلب اس کا تو روب ہوتا ہی ہے کہ اگر یہ اڑی کر جائے گا تو مشکل ہو جائے گا، دانا پانی بند ہو جائے گا، تو وہ بھی حکمت عملی کے ساتھ ان کا ذہن بنائے کہ اس میں گناہ ہے، اس میں نقصان ہے، میری ذات کو تکلیف نہیں بلکہ مجھے بھی سرور آتا ہے اس میں، لیکن کیونکہ اس میں گناہ ہے اس لیے میں اس سرور سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ عارضی سرور کہیں مجھے جہنم کی گہرائیوں میں نہ جھونک دے، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے۔ مجھے ایک ملک کے ذمہ دار نے اپنا واقعہ سنایا کہ میری بہن کی ساس کا تقریباً 97 میں انتقال ہو گیا، وہ الحمدللہ اتاریہ بھی تھی اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی آتی تھی، اس کا بیٹا امامہ بھی پہنتا ہے، داڑھی بھی ہے، مبلغ بھی ہے، اس نے اپنے بیٹے کو بھی تعاون کیا اور مدنی ماحول میں اس کو پکا ہونے کا موقع دیا، تو وہ میری بہن کی ساس 97 میں انتقال کر گئی۔ 7 مہینے کے بعد، یہ واقعہ مرکز الاولیاء لاہور کا، 7 مہینے کے بعد بہت بارشیں ہوئی، بارشوں میں میری بہن کی ساس کی قبر جو تھی وہ دھس گئی، تو ہم لوگ قبر کی مرمت کے لیے قبرستان گئے، تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میری بہن کی ساس کی لاش کفن میں لپٹی بھی پڑی ہے، کفن بھی میلا نہیں ہوا، جسم بھی بالکل صحیح سلامت تھا۔ بولا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، میری بہن کی ساس جو تھی وہ کوئی مبلغہ بھی نہیں تھی، بس اجتماع میں جاتی تھی، اجتماع میں جاتی تھی اور دعوت اسلامی سے محبت کرتی تھی، اتاریہ بن گئی تھی، اور اپنے بیٹے کو اس نے دعوت اسلامی کے ماحول میں مدنی رنگ میں رنگنے دیا تھا، اس کو روکا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا نوازا، اس کی لاش 7 مہینے کے بعد بھی سلامت تھی الحمدللہ۔ تو اسلامی بہنیں بھی مطلب یعنی کہ اپنا ذہن بنائے کہ یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے اور اس ماحول سے وابستہ رہنے والوں اور والیوں کو کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ نیز اس عورت کے واقعے میں کہ جس سے مطلب قبرستان والے مردے پناہ مانگ رہے تھے کہ یا اللہ یہ عورت ہمارے یہاں دفن نہ ہو اور آوازاری کر رہے تھے، یہاں ایک نقطہ بڑا پیارا ہے اور وہ یہ کہ قبرستان کے مردوں کو یہ پتا کیسے چلا کہ کوئی عورت مر گئی ہے، اور یہ کیسے پتا چل گیا کہ وہ جہنمی بھی ہے؟ تو جب عام مردوں کو پتا چل جائے تو اولیاء کرام کو کیوں پتا نہ چلے؟ انبیاء علیہ السلام کو علم غیب کیوں نہ ہو اور نبیوں کے سردار کیوں نہ غیبوں پر خبردار رہے؟ بلکہ نبیوں کے سردار سے تو کوئی غیب چھپے گا کیسے کہ اللہ تبارک و تعالی جو غیب الغیب ہے، سر کی آنکھوں سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا، آنکھوں سے ان آنکھوں سے جاگتے میں اللہ تعالی کا دیدار کیا، اور یہ انہی کے لیے خاص ہے، دنیا میں انہی کے لیے خاص ہے، اور کسی کو سر کی آنکھوں سے اس طرح مطلب معراج نہیں ہوئی، اس طرح زیارت نہیں کرائی گئی۔ تو میرے آقا عاشقوں کے امام امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت یوں بیان کر رہے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو پیارے پیارے سائیں بھائیوں، درس کر رہا تھا کہ اس عورت کا ایک گناہ تو شراب خوری بیان ہوا تھا، ایک گانے سننا، اور تیسرا بیان ہوا گناہ وہ عورتوں پر تومت لگاتی تھی، الزام رکھتی تھی۔ تو یاد رکھیے کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا یا اس پر الزام دھرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حضرت سیدنا مقبول دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب کسی کو روتے دیکھو تو اس کے ساتھ رونے لگ جاؤ، یہ بدگمانی مت کرو کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، کیونکہ میں نے ایک بار ایک شخص کو روتا دیکھ کر بدگمانی کی تھی کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ میں اس کی سزا میں ایک سال تک خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رونے سے محروم رہا۔ تو کوئی اسلامی بہن اگر دعا میں روئے یا اسلامی بھائی روئے یا نعت شریف میں کوئی روئے تو ہمیں بدگمانی کرنے کا یہ حق حاصل نہیں کہ ہم بولیں کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اگر واقعی کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہا ہے تو وہ بے شک گناہگار ہے، مگر ہمارے پاس کون سا آلہ ہے کہ ہم چیک کر لیں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے؟ اس لیے ہمیں اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، ہمیں حسن ظن کا ثواب ملے گا۔ اگر معاذ اللہ وہ ریاکاری کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو اس کے ذمہ دار وہ ہے، گناہ ان کے سر پر ہے، ہمارے سر پر نہیں۔ ہم کیوں نہ حسن ظن رکھ کر ثواب کے حقدار قرار پائیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ جب بدگمانی کا یہ حال ہے کہ ایک سال تک رونا نصیب نہ ہوا تو بہتان یعنی الزام کا کیا وبال ہوگا؟ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بدگمانیوں سے گناہ کرنے سے خشوع خضوع رخصت ہوتا ہے۔ آج ہر ایک بولتا ہے کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں دنیا کے خیال آتے ہیں، ذکر میں دل نہیں لگتا، دعا میں دل نہیں لگتا، کیا جب دیکھو ہر اجتماع میں ایک ہی طرح کی دعا ہوتی ہے، ایک ہی الفاظ ہوتے ہیں، تو میرے کو تو مزہ نہیں آتا دعا میں۔ تو یہ ہے بہرحال نادانی کہ دعا ایک طرح کی ہوتی ہے، مزہ نہیں آتا تو نماز بھی تو ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ وہی دن ایسا نہیں گزرا جس دن ظہر کی نماز معاف ہو جائے نا، ہر روز ظہر کی وہی نماز، وہی چار سنتیں، وہی چار فرض، وہی دو سنتیں، وہی دو نفل۔ یہ لو روز روز کون ظہر پڑھے، کبھی اس کا نام کچھ اور رکھ دیا جائے، کبھی چار کی پانچ رکھاتے ہو یا چار کی تین کر دی جائے۔ اور یہ بھی کہ وضو بھی روز ہی کرنا ہے، ہر نماز کے لیے وضو، اور ایک جیسا وضو، روز ایک طرح کا وضو، روز ایک طرح کی نماز، پھر نمازوں میں روز ایک طرح کی صورتیں۔ یہ الحمد شریف، کبھی یہ ہوتا کہ ہم کوئی اور صورت پڑھ سکتے ہیں الحمد شریف کے بدلے، یا کبھی نعت پڑھ لیتے، کبھی حمد پڑھ لیتے، نہیں، الحمد شریف پڑھنا ہی ضروری ہے، اور دوسری صورت ملانا بھی ضروری ہے۔ رکوع کا وہی طریقہ، چاہے ہزار سال تک جیو روز اسی طرح رکوع دن میں کئی بار کرنے کا، تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو جب آپ روزانہ ایک طرح کے سارے کام کر رہے ہیں، روزانہ ناشتے میں آپ کو حلوا پوری چاہیے، روزانہ دوپہر کو آپ کو گرم گرم چاول چاہیے، روز ہی چاہیے چاول، چاول کے بغیر گزارا نہیں، گوشت کے بغیر آپ کو گزارا نہیں، روز ہی گوشت چاہیے، جس دن دال پکے آپ کا موڈ خراب ہو جائے تو روز گوشت تو کھانے کے لیے تیار ہو، اور ہفتے میں ایک بار دعا ہوتی ہے، ادھر ہمیشہ ایک ہی طرح کی دعا ہوتی ہے، اپنا دل نہیں لگتا، تو دل یوں نہیں لگتا کہ اس کو برا بولا، اس کی چغلی کھائی، اس کی غیبت کری، ادھر جھوٹ بولا، ادھر بدگمانی کی، اس کو دھوکہ دیا، اس کو گالی دی، تو گناہ کر کر کے دل ہو گیا سخت، تو یوں اب دل سخت ہو گیا تو لگ نہیں رہا، خشوع اور خضوع نہیں آ رہا، بلکہ گناہ کر کے دل کی سختی تو اپنی جگہ پر، بعض ایسے اعمال ہیں کہ وہ اگرچہ گناہ نہیں بھی ہیں تب بھی دل سخت ہو، مثال کے طور پر مکاشفت القلوب میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ تین باتوں سے دل سخت ہو جاتا ہے، بغیر تعجب کے ہنسنا، بغیر ضرورت کے بولنا، اور بغیر بھوک کے کھانا، یہ تینوں کام ہم بدرجہ ختم کرتے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ عورت کو جہنمی کہا گیا تھا، خواب دیکھنے والے نے جو خواب دیکھا تھا اور قبر کے مردوں نے کہا تھا یہ جہنمی ہے، اس کے گناہوں میں ایک گناہ تھا کہ وہ عورت دوسری عورتوں پر بہتان لگاتی تھی، الزام لگاتی تھی، اور یہ گناہ تو آج اسلامی بہنوں میں شیر مادر کی طرح پیا جاتا ہے، یا تو نہ بہن بہن کو چھوڑ دیے نہ ماں بیٹی کو، اب ایک دوسرے پر الزام لگاتے چلے جاتے، یاد رکھیے یہ بہت بھاری گناہ ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، کسی بے قصور پر بہتان یعنی الزام لگانا آسمانوں سے بھی بھاری گناہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، جو شخص مؤمن کے بارے میں ایسی چیز کہے جو اس میں نہ ہو، اللہ تعالی اسے ردغۃ الخبال میں اس وقت تک رکھے گا جب تک اس کے گناہ کی سزا پوری نہ ہو لے۔ ردغۃ الخبال جہنم میں ایک مقام ہے جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا۔ اے میرے دامی بھائیوں، کان کھول کر سنو کہ بعض نادان لوگ شکوک و شبہات میں پڑ کر بدگمانی اور بہتان تراشی کر کے اپنا آباد گھر اپنے ہاتھوں برباد کر بیٹھتے، شک کی بنا پر کبھی میاں اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو غیر عورت کے ساتھ منسوب سمجھتے، کہتے، الجھتے، اور اپنے خاندان پر وہ بدنما دھبا لگا بیٹھتے ہیں جسے سات سمندر کا پانی بھی نہ دھو پائے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا 100 سال کی نیکیاں برباد کرتا ہے۔ وہ آج کل تو عام طور پر مرد کہتے ہیں کہ مجھے بیوی پر شک ہے کہ وہ غیر مرد کے ساتھ اس کی ترکیب بن گئی ہے، پروف نہیں ہوتا اس کا۔ اسی طرح عورت جو مرد کو بولتی ہے کہ دوسری عورت کے ساتھ یہ چلتا ہے، عام مطلب یہ گھروں میں شیطان بہکا دیتا ہے یا دوسرے لوگ کان بھر دیتے ہیں اور خاندان برباد ہو جاتے ہیں، اور ساتھ میں یہ لوگ گناہگار بہت بڑے ہو جاتے ہیں، بہت بڑے گناہگار، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اس طرح کہ یہ بغیر ثبوت کے، بغیر شرعی ثبوت کے ایک دوسرے پر بہتان لگاتے ہیں۔ تو بہرحال ان شوہروں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو صرف شک کے بنا پر اپنی پارسا بیویوں پر تہمت باندھ بیٹھتے ہیں، جو لوگ بات بات پر گندی گالیاں نکالتے کے عادی ہیں، اور وہ عورتیں بھی جو گندی گالیاں دیتی ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ان کی کوئی پکڑ ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب جو گالیاں آج کل دی جاتی ہیں، عام طور پہ ظاہر ہے اس کی مثال تو میں بیان کرنے سے رہا آپ کو، میں باپ کی اولاد نہیں، یہ سب تہمتیں اور حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہاں یہ دلیل نہیں چلے گی کہ میں تو یوں ہی کہہ دیا، میری یہ نیت تھوڑی تھی، اگر کسی کو پکڑا جائے کہ ثبوت دو تو وہ تو یہی بولنا ہے کہ میں تو اسے بس بول دیا، زبان سے نکل گیا میرے، میں نے دل سے نہیں بولا، تو یہ دلائل نہیں چلیں گے۔ اسلامی عدالت میں مقدمہ دائر ہو جانے کی صورت میں اگر 4 چشمدید گواہ پیش نہ کر سکا تو خود اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اگر اسلامی عدالت ہوگی تو۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی کبھی بھی گواہی قبول نہ ہوگی، مردود الشہادت، گواہی کے لیے نااہل ہو جائے گا۔ ذرا اندازہ تو لگائیے کہ شریعت مطہرہ کو مسلمان مرد و عورت کی عزت و آبرو کس قدر عزیز ہے اور ان کی ناموس کی حفاظت کا کتنا زبردست اہتمام فرمایا ہے۔ تو بے شک وہ بہت ہی برے بندے ہیں جو کسی کا عیب جان لینے پر اس کو دوسروں کے آگے بیان کر ڈالتے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اگر آج کوئی پوچھنے والا نہیں تو کل قیامت میں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک عورت نے اپنی باندی کو زانیہ کہا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نے دیکھا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے روز اس کی وجہ سے تجھے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور جو کسی کا عیب چھپائے، یعنی سچی بات تو یہ کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں جان بھی لے کہ وہ ایسی ہے یا ایسا ہے، تب بھی اس کا عیب چھپائے جب تک اس کی اس برائی سے مزید تباہی بچنے کا امکان نہ ہو، معاشرہ خراب ہونے کا امکان نہ ہو۔ مثلا کسی نے برائی کر لی، اب وہ نادم ہے، پشیمان ہے، تو اس کی عیب پوچھ لے، کیونکہ آپ حاکم نہیں، ہم قاضی نہیں، اور قاضی کے پاس شکایت ہوئی تو اب اس کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ اس کی تفتیش کرے اور شرعی احکام نافذ کرے، مگر ہم قاضی نہیں۔ تو اگر بتقاضی بشریت کسی سے بھول ہو گئی تو اس کا پردہ رکھے۔ چنانچہ عیب کو چھپانا یہ بھی بڑا ثواب کا کام ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، جو شخص اپنے بھائی کی کوئی برائی دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لہذا جب بھی ہمیں معلوم ہو کہ فلاں نے معاذ اللہ عز و جل بد نگاہی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، بدعہدی کی ہے، یا کوئی بھی ایسا جرم چھپ کر کیا جس کو ظاہر کرنے میں کوئی شرعی مصلحت نہیں، تو اس کا پردہ رکھنا لازم، اور دوسرے پر ظاہر کرنا گناہ۔ یقیناً آبرو ریزی کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ معراج کی رات سرور کائنات چاہے موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استفسار پر عرض کیا گیا، یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت اور آبرو ریزی کرتے تھے۔ اگر کسی سے بھول ہو گئی ہے، اس نے کسی پر محض بدگمانی یا قیاس کے باعث یا سنی سنائی باتوں میں آ کر بدنگاہی یا چوری، جھوٹ، وعدہ خلافی وغیرہ کا بغیر ثبوت شرعی کے بہتان لگانے کی خطا کی ہے، جسے سن لیا کہ اس نے ایسا کیا، تو ہمارے ہاں تو اس کو ایسا سمجھ ہی لیتے ہیں، وہ ہے ہی ایسا، اور دوسروں کو بولتے کہ وہ نہیں ہے، او اس نے ایسا کیا، او وہ نہیں ہے، اس نے ایسا کیا، تو یہ سارے یہ کہنے والے گناہگار ہو رہے ہیں کہ تیرے پاس شرعی ثبوت کیا ہے۔ اس ایک نے کہا نا، چلو یہ ایک اگر سچا بھی ہے، نیک آدمی بھی ہے، تب بھی ہے تو ایک نا، اس نے آنکھوں سے تھوڑی دیکھا، سنا، اس لیے مطلب شرعی ثبوت کے بغیر ہم لوگ بہت ایک دوسرے کو الزام لگاتے رہتے لگاتے ہی رہتے۔ تو اگر کسی سے بھول ہو گئی ہے اور اس نے کسی پر محض بدگمانی یا قیاس کے باعث ایسا کہہ دیا تو توبہ کر لے، اور اگر صاحب معاملہ کو بھی معلوم ہو گیا ہے، ہم نے جس کے بارے میں کہا کہ اس نے چوری کی، ہم نے سنی سنائی باتوں میں چور کہہ دیا یا جو بھی کہہ دیا، ایسا جو مطلب برائی ہے اس کو اس کے ساتھ منسوب کر دیا اور اس کو پتا بھی چل گیا، تو اب تو توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی، معافی مانگ کر اس کو راضی کرنا ہوگا۔ یہاں معاذ اللہ عز و جل تو حوصلہ افزائی نہیں ہے، بلکہ دنیا آخرت میں ان لوگوں کے لیے زیادہ سخت سزائیں، اگرچہ دنیا میں اس کو سزا نہیں بھی ملی، وہ نہ بھی پکڑا گیا، تب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی پکڑ بہت سخت ہے، آخرت کے عذاب سے وہ کیسے چھوٹے گا۔ لہٰذا ان سب کو بھی توبہ کرنی چاہیے۔ تو بہرحال پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ایک دوسرے پر تہمت لگانا چھوڑ دیں، خالی یہی تہمت نہیں اور بہت ساری تہمتیں، مثلاً عام طور پر آج کل جو تہمت چلی ہے نا، اس سے تو شاید ہی کوئی گھر باقی ہو، وہ تہمت ہے ایک دوسرے پر جادو کرنے کی۔ ساس بولتی ہے میری بہو جادو کرتی ہے، بہو بولتی ہے میری ساس جادوگرنی ہے، یہاں تک کہ نماز کے بعد اگر بیچاری مصلی پر بیٹھے ہوئے تسبیحات پڑھے تب بھی کہیں گے یہ مصلی پر بیٹھی ہے، منتر پڑھتی ہے اور ہم کو بددعائیں کرتی ہے، بیچاری کہاں جائے، بہو جائے کہاں، مصلی پر بیٹھے تب بھی پھنسی، کچھ پڑھے تسبیح پھرائے تب بھی پھنسے کہ ہم پر پڑ رہی۔ اگر شوہر بیچارہ بیوی کے حقوق ادا کرے، اس کو خرچی دے، اس کا خیال رکھے، تو ماں بولے گی میرے بیٹے کو اپنی طرف کر لیا، اللہ کی بندی تم نے شادی کروائی کیوں؟ شادی کروانے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنا بیٹا اس کو سونپ دیا، اس نے اپنی بیٹی اس کو سونپ دی، تبھی ایک دوسرے کا خیال تو رکھیں گے نا، انڈرسٹوڈ ہے نا. بہرحال یہ کہ عجیب تماشا. تو اسی طرح اگر شوہر تعاون نہیں کرتا بیوی کے ساتھ، تو بیوی کہے گی کہ اس کی ماں نے اس پر جادو کر کے میرا شوہر مجھ سے چھین لیا. وہ اویلا کرتی ہے اور روٹ کے گھر پہ جا کے بیٹھ جاتی. پھر اس کے ماں باپ اس کو مزید ٹائٹ کرتے کہ اب جانا ہی مت. اب یہ بڈھے ماں باپ ان کے جذبات سرد ہو چکے، اس بیچاری کو تباہ کر دیتے ہیں، جانے نہیں دیتے. میں نے کئی گھر سے تباہ ہوتے دیکھے. وہ تیار ہوتی ہے، وہ بھی تیار ہوتا ہے، لیکن ماں باپ نہیں جانے دیتے. میں نے دیکھے بھی طلاق ہو جاتی، تباہ ہوتے دیکھے. اس طرح ایک دوسرے پہ الزام بہت گھروں میں لگاتے، گندے الزام لگاتے ہیں. ساس بہو پر الزام لگاتی ہے، بہو ساس پر لگاتی ہے، باوچ نند یہ ایک دوسرے پر الزام لگاتی ہے گندے. یہ عام ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو معاذ اللہ ایسا لگتا ہے یہ بھی نہیں سمجھایا. اسی طرح ایک دوسرے کے برے نام رکھتے ہیں، اصلی نام نہیں لیتے. گھروں میں یہ عام ہے کہ عورتیں ایک دوسروں کا نام رکھیں گی، کسی کا ٹھگنی، کسی کا لکھیں گے وہ لمبوڑی، کسی کو بولیں گے وہ چور، کسی کو کچھ بولیں گی، کسی کو کچھ بولیں گی، ڈکٹی، کنکٹی، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتی ہیں. یہ اصلی نام لیتے نہیں ہے گھر میں. یہ عموماً مطلب گھروں کے ماحول اس طرح کے بن گئے. حالانکہ قرآن پاک میں ولا تنابزوا بالالقاب، انہیں کسی کے برے لقب مت رکھو. تو کسی کو برے لقب رکھنا اس کو قرآن پاک نے منع فرمایا، اور آگے چل کر قرآن پاک نے فسق کا فتویٰ دیا، اس سے لوگ فاسق ہیں اور ظالم ہیں اگر توبہ نہ کریں.